ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ انسان کے پاس وہ امکان بہت وسیع ہے, جس مرحلے تک یہ پہنچ سکتا ہے وہ بہت وسیع ہے, اس تک اور کوئی نہیں پہنچ سکتا. کوئی اور مخلوق انسان کے اس مرحلے تک جہاں تک اس کا امکان رکھا ہوا ہے پر بھی نہیں مار سکتی. زیادہ مخلوق اول پروردگار عالم نے ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق اول وہ ہیں, ان سے پہلے کوئی مخلوق نہیں ہے. اور ان میں اور خالق کے اندر فرق یہ ہے کہ بس یہ مخلوق ہیں اور خدا نے متعال خالق ہے. باقی خدا نے متعال کی تمام اوصاف کا مجسم پیکر خدا نے متعال نے نبی اکرم کی ذات مقدس کو بنایا ہے. اور جو انسان کے پاس امکان ہے وہ یہی مرحلہ ہے, انسان کے پاس جو امکان موجود ہے وہ اسی مرحلے پر فائز ہونا ہے. کسی مخلوق کے اندر یہ امکان نہیں ہے کہ وہ مخلوق اول اور انسان کامل کے نزدیک پہنچ سکے, جب دوسرے انسانوں کے اندر یہ امکان ہے. اور اس کے اوپر بہت ساری احادیث قدسیہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو اس مرحلے کو بیان کر رہی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر انسان اپنے ارادے اور استعمال کو ارادے اور اختیار کو استعمال کرے اور اس مقام تک پہنچ جائے, مقام تک پہنچ جائے, تب تو اس کی فضیلت کا کوئی حساب نہیں ہے. نہ پہنچے تو کیا ہے, نہ پہنچے تو پھر اس کی پستی کا بھی کوئی حساب نہیں ہے, اس کی درندگی اور وحشیت کا بھی کوئی حساب نہیں ہے. کوئی درندہ اس درندگی پر نہیں ہے جس پہ انسان پہنچ سکتا ہے. لہٰذا خدا تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل, بعض انسانوں کے لیے فرماتا ہے کہ یہ چوپائے جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی پست ہیں. بس انسان ایک عجیب و غریب مخلوق ہے, اگر چاہے ارادے کو استعمال کرے, اپنے اختیار کو صحیح طریقے سے استعمال کر لے تو وہ انسان کامل کے مقام پر پہنچ جائے جس میں خدا میں کوئی فرق نہیں بنتا پھر سوائے مخلوق اور خالق کے. ارادے اور اختیار کو استعمال نہ کرے تو پست ہوتا چلا جائے گا, اتنا پست ہو چلا جائے گا کہ کوئی حیوان اس مقام پہ نہیں پہنچ پائے گا جہاں پہ یہ انسان پہنچ جائے گا. اب یہ جو اتنی بڑی ورائٹی ہے اس پستی سے لے کر اس عظمت تک, اعلیٰ علیین اسفل سافلین تک, اس میں کون سا انسان کس جگہ پر پہنچے گا, اسے کون سی چیز طے کرتی ہے, 6 ارب انسان اس وقت دنیا کے اندر ہیں. اس اسفل سافلین سے لے کر اعلیٰ علین تک کے تمام مصادیق اس وقت بھی موجود ہیں. کیسے فیصلہ ہوا؟ کیسے فیصلہ ہوا کہ یہ انسان اس اسفل سافلین کے اوپر فائز ہوا ہے, پہنچ چکا ہے وہاں پر, یا کہ یہ اعلیٰ علین کے اوپر پہنچا ہوا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ صرف انسانوں کا فیصلہ ہے جو طے کر رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس مقام پر پہنچنا ہے. بس ایک چیز, صحیح موقع پر صحیح فیصلہ کرنا یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس نے کس جگہ پر پہنچنا ہے. مثال بہت واضح سی ہے, مثلاً آج صبح فجر کا وقت آیا, خدا تعالیٰ نے آپ کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں, واجب ذمہ داریاں, کچھ ذمہ داریاں دی ہیں جو اگر آپ نبھا دیں آپ کو بہت کچھ اضافی ملنا ہے. نہیں نبھائیں گے اس اضافی چیز سے محروم ہو جائیں گے, اور اگر واجب کو بھی نہیں نبھایا تو عذاب اٹھائیں گے. آپ نے صحیح موقع پر صحیح فیصلہ کر لیا تو آپ کی جگہ بننا شروع ہو گئی. مثلا واجب کیا ہے صبح کے موقع پر؟ ظاہر نماز فجر واجب ہے. اضافی چیز جو خدا دینا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ کہتا ہے اول وقت پڑھو, اس کے اضافی ثواب ہیں. اگر نماز فجر سے پہلے اٹھ جاؤ, صرف نماز فجر سے پہلے اٹھ جاؤ, سوتے نہ رہو, اس کا اضافی فائدہ ہے, اس کا اضافی فائدہ ہے. کوئی اس وقت میں اٹھ جائے اور عبادات انجام دے دے, اس کا اور اضافی فائدہ ہے. اس وقت میں اٹھ جائے, اللہ کی راہ میں عبادات انجام دے, گریہ وزاری کر لے, اس کا فائدہ بے شمار ہے. اب آپ نے کیا کرنا تھا؟ آپ نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا تھا. آپ نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کر لیا کہ اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے. آپ کا فیصلہ آپ کی جگہ طے کر دے گا کہ اسفل سافرین سے لے کے اعلیٰ علیین تک جو فرض فرمائیے ہزاروں لاکھوں لا شمار درجات ہیں, ان درجات میں سے کون سا درجہ آپ کا درجہ ہے. بس اگر غور سے دیکھیں 50-60 سال کی زندگی میں جو چیز طے کرنے والی ہے وہ صرف فیصلہ ہے. صرف ہمارا صحیح فیصلہ یہ طے کرتا ہے کہ ہم نے کس جگہ کے اوپر پہنچنا ہے. اب اس بنیادی چیز تک ہم پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی صحیح فیصلہ انسان کے مقام کو طے کر دیتا ہے. اچھا, یہ جو یہاں پر 50-60 سال میں جو کچھ انجام دیا ہے آپ نے اور میں نے, یہ اگلے مرحلے کے اندر پھر لاکھوں سال میں تفسیر ہوگا. اس دنیا کی بہت ساری خوبیاں ہیں, اور یہ ہمارا آج کا اہم موضوع ہے کہ ہم دنیا کے اوپر بات کرنا چاہیں گے. اس دنیا کی بہت ساری خوبیاں ہیں, بہت ساری برائیاں ہیں, ان دونوں کو نظر میں رکھنا بہت ضروری ہے. خوبیوں میں سے ایک خوبی اس دنیا کی یہ ہے کہ یہاں جو آپ کم مدت میں انجام دیتے ہیں اس کا اجر خدا تعالیٰ نے خالدینہ فیہا رکھا ہوا. اور اس دنیا کی مشکل بھی یہی ہے کہ یہاں جو کم مدت میں آپ غلط انجام دیں گے اس کی سزا بھی پھر خدا تعالیٰ نے جہنم میں خالدینہ فیہا رکھی ہوئی ہے. بس اس دنیا کی ایک عجیب مشکل ہے کہ یہ دنیا بہت کم ہے, بہت کم وقت کے لیے, لیکن اس کے نتیجے خالدینہ فیہا تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. بس یہ جو کم مدت کی زندگی ہے 50-60 سال کی زندگی, جس میں سے 10-15 سال تو شعور حاصل ہوتے ہوتے گزر جائیں گے, آخر کے 10-15 سال قریباً بے بسی میں گزر جائیں گے. اصل جو فعالیت کا زمانہ ہے وہ 30-40 سال ہے. بس اس 30-40 سال میں اگر کوئی صحیح فیصلے کر گیا, اس نے اپنا اعلیٰ علیین میں مقام بنا لیا, اعلیٰ علیین اور اس سے جتنا نزدیک جا سکا. غلط فیصلے کیے اسفل سافرین, یا خدا نہ کرے اسفل سافرین کے نزدیک جو بھی مقام بنا. فیصلے کوئی انسان کیوں صحیح کرتا ہے, کیوں غلط کرتا ہے؟ ساری بات سمٹ کے اس پہ آ گئی نا کہ سارا کامیابی کا معیار ناکامی کا معیار, سارا آپ کا حصول عدم حصول, جو آپ نے حاصل کرنا ہے جس سے محروم ہونا ہے, ان تمام کا دار و مدار ہو گیا صحیح فیصلے کے اوپر. کوئی صحیح فیصلہ کیوں کر لیتا ہے اور کوئی غلط فیصلہ کیوں کرتا ہے؟ مثلاً آپ کے سامنے اس دنیا کے اندر سب سے عظیم الشان ہستی معنویت کے اعتبار سے, مثال کے طور پر آیت اللہ بہجت کی ہستی ہے. انہوں نے اپنی 70-80 سالہ زندگی میں اتنے صحیح فیصلے کیے ہیں کہ اب اس مقام پر پہنچ گئے. کیسے یہ فیصلے صحیح کر لیے؟ ہم اور آپ وہ صحیح فیصلے کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ جو کوشچن ہے یہ بنیادی کوشچن ہے, اس کے اوپر ہر چیز کا دار و مدار ہے. اب اس کی جب آپ بنیاد پہ جا کر دیکھیں گے کوئی انسان صحیح فیصلہ کیسے کر لیتا ہے, کوئی انسان غلط فیصلہ کیوں کرتا ہے, تو چند حقائق آپ کے سامنے واضح ہوں گے. ان کو چند جملوں میں بیان کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے. ہماری گفتگو صحیح فیصلے کی بنیاد پر ہے. نماز کا وقت آیا, آپ نے طے کر لیا کہ آپ اول وقت نماز پڑھ لیں, یہ آپ کا صحیح فیصلہ تھا جو آپ نے صحیح وقت پہ کر لیا. آپ نے کیسے یہ فیصلہ کر لیا, میں یہ فیصلہ کیوں نہیں کر پاتا؟ آپ نے یہ صحیح فیصلہ کیا کہ آپ سچ بولیں گے زندگی کے اندر, چاہے کتنا ہی خسارہ کیوں نہ اٹھانا پڑے. میں نے فیصلہ کر لیا, فرض فرمائیے نعوذ باللہ کہ میں جھوٹ بول دوں گا کسی بھی موقع پر. آپ نے کیسے صحیح فیصلہ کیا, میں نے غلط فیصلہ کیوں کیا؟ صرف ایک وجہ سے, اگر آپ کو کسی چیز کی معرفت حاصل ہو گئی, آپ اس معرفت کے حساب سے اپنے فیصلے کرتے ہیں, اور میں اپنی معرفت کے حساب سے اپنے فیصلے کرتا ہوں. اب یہ معرفت کا معاملہ کیا ہے, وہ اس طریقے سے کہ جیسے کہ اہل بیت اطہار سے روایت ہمارے پاس موجود ہے, مشہور ایک روایت کی, فرمایا کسی لذیذ کھانے میں زہر رکھا ہو, تم وہ کھانا کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے؟ کہا کہ نہیں کھائیں گے. کیوں نہیں کھاؤ گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی لذت جو ہے وہ فوراً ختم ہو جائے گی, اور جو اس کی مصیبت ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی. اس کا مطلب ہے اس آدمی کے پاس ایک معرفت ہے. کیا معرفت ہے؟ اس کو یہ معلوم ہے کہ زہر کیا ہوتا ہے, زہر کے نتیجے میں نقصان کیا ہوگا, زہر کے نتیجے میں جو نقصان ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا. اچھا کھانا کیا مزہ دیتا ہے, اچھے کھانے کا مزہ کتنی دیر رہتا ہے. اور اس آدمی کے اندر معرفت کا اگلا مرحلہ یہ کہ یہ دونوں کے اندر مقایسہ بھی کر سکتا ہے, اچھے کھانے کی لذت کتنی دیر رہے گی, زہر کا اثر کتنا لمبا ہوگا. ان دونوں میں مقایسے کے بعد ایک بنیادی فیصلہ کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے زہر نہیں کھانا, چاہے وہ اچھے کھانے کے اندر. صحیح, بس اگر کسی کی معرفت صحیح ہو تو وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے, اور اگر معرفت میں کم آ جائے تو پھر وہ غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے. مثلا اگر اس آدمی کو پتہ نہ ہو کہ زہر کسے کہتے ہیں تو یہ غلط فیصلہ کر لے گا, یہ زہر کھا لے گا, اپنے آپ کو برباد کر لے گا. اگر یہ سمجھنے لگے کہ زہر کا نقصان کم ہے, کھانے کا مزہ زیادہ ہے, تب بھی غلط فیصلہ کر دے گا. یہ کھانا کھا لے گا جبکہ اس میں زہر ہوگا, تو نقصان اٹھائے گا. کیوں نقصان اٹھایا؟ یہ سمجھ رہا تھا کہ کھانے کی لذت زیادہ ہے اور زہر کا نقصان کم ہے. اگر یہ ساری معرفتیں صحیح ہوں تو کیا پھر زہر کھائے گا؟ نہیں, پھر کیوں کھائے گا؟ آپ کو سمجھ میں آیا کہ کبھی بھی معصوم گناہ کیوں نہیں کرے گا؟ اس کی وجہ یہ کہ کون سی چیز ایسی ہے جس کی معرفت اس کے پاس نہیں ہے. جب اس کے پاس ہر چیز کی معرفت ہے تو وہ غلط فیصلہ کیوں کرے گا؟ مقام عصمت تو یہی مل جائے گا اسے. اب ایک اور بات بھی واضح ہے, اگر کوئی ان کی شاگردی میں بڑھ گیا اور ان سے معرفت حاصل کرنے لگا, ہاں اس کا مطلب یہ, پھر ایک اصطلاح ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں فارسی اور عربی میں تالی تل و عصمت, یعنی کیا؟ مقام عصمت کے پچھلے قدم پر قدم رکھنے والا. بس اگر کوئی ان کا شاگرد معرفت میں آگے بڑھ گیا اور ان کی معرفت کو مسلسل حاصل کرتا رہا, اور کبھی ایسا ہو گیا کہ اس کی معرفت ہر روز اور ہر لمحے بڑھنا شروع ہو گئی, اس کا مطلب یہ وہ معصوم تو نہیں ہوگا لیکن معصوم سے پچھلے والے قدم کے اوپر پاؤں رکھ رہا ہوگا, اس کا مطلب وہ بھی غلطی نہیں کرے گا. یہ تو بہت اونچی بات ہو گئی, تو اعلیٰ علیین کی بات ہو گئی. بس کوئی غلطی کیوں کرتا ہے؟ بہت واضح سی بات ہے, اگر معرفت کم ہوتی ہے غلطیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں, معرفت زیادہ ہو جائے پھر غلطیاں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب ہمارا اور آپ کا اصلی معاملہ صحیح فیصلے اور غلط فیصلے کرنے میں بہت واضح ہوتا ہے. اگر ہماری معرفت صحیح ہو ہم صحیح فیصلے کریں گے, اور اگر ہماری معرفت میں کمی ہو پھر ہم غلط فیصلے کریں گے. اب اگلے مرحلے میں دیکھ لیتے ہیں معرفت کسے کہتے ہیں. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. سادہ تعریفوں میں ہم جب تعریف کہتے ہیں تو تعریف کا مطلب ایک فلسفی بہت ٹیکنیکل تعریف ہوتی ہے, اس جو فلسفے میں کہی جائے کہ یہ تعریف ہے وہ بہت پیچیدہ ہو جاتی ہے, عام فہم ہونے کے دائرے سے باہر نکل جاتی ہے. تو ہم جس کو تعریف کہتے ہیں وہ بہت ٹیکنیکل تعریف نہیں ہوتی, وہ عام فہم ایک بیان ہوتا ہے. معرفت کو سادہ لفظوں میں اگر بیان کریں, تعریف کریں, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی اصل حقیقت کو پہچان لینا مرحلے یقین تک, یہ معرفت ہے. آپ ایک چیز کی ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اسے پہچان لیتے ہیں, ظاہر کو دیکھا ہے اور پہچانا ہے, بس اصل حقیقت نہیں پہچانی ہے اور یقین بھی حاصل نہیں ہوا ہے. ایک دفعہ کسی چیز کے باطن کو بھی آپ سمجھ لیں اور یقین کو بھی حاصل کر لیں, اس کو ہم کہیں گے کہ معرفت حاصل ہو. اگر کسی چیز کے باطن کو بھی پہچان لیں اور یقین کی حد میں پہنچ جائے, اس کو ہم معرفت تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. مولانا صاحب بھی تشریف فرمائیں, مولانا سجاد مہدی بھی تشریف فرمائیں, مولانا صاحب بھی تشریف فرمائیں, کافی افراد تشریف فرمائیں اور ہم سے گستاخی ہو جاتی ہے کہ ہم پھر بھی نہ ان کی تشریف آوری پر کوئی رد عمل دکھا پاتے ہیں. سے انتہائی صمیم قلب سے معذرت کے ساتھ کہ یہ ہم سے گستاخی ہوتی رہے گی, اور اس وجہ سے کہ ہم سوچتے ہیں وقت جو ہے وہ جو یوٹیلائز ہونا ہے وہ یوٹیلائز ہوتا رہے. ایک دفعہ ان تمام کی صحت و سلامتی کے لیے, مزید توفیقات کے لیے, کامیابی کے لیے درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. کسی چیز کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آ جائے اور نہ صرف سمجھ میں آئے بلکہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے, اس کو ہم کہیں گے کہ ہم نے معرفت حاصل کر لی. اب اگر معرفت صحیح ہے اور یہ سب چیزیں حاصل ہو گئی ہیں تو پھر ہمارا فیصلہ صحیح ہوگا. ہماری گفتگو ہو رہی تھی کامیاب انسانوں کے اصولوں کے اوپر. یہ کامیاب انسان کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جب امتحان کی چکی میں پس رہے ہیں تو انہوں نے صحیح فیصلے کیے. یہ وہ لوگ, یہ تاریخ کے شاذ و نادر آنے والے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سخت ترین امتحانوں کے اندر بہت اچھے فیصلے کیے ہیں. آج تک دنیا ان کے فیصلوں کو رشک کی نظر سے دیکھ رہی ہے اور ہم اب تک کہہ رہے ہیں یا لیتنا کننا معکم, کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے, آپ کی طرف فیصلہ کرتے. ہم نے عرض کیا کہ ان کے فیصلے میں ان کے فیصلوں میں ان کی شخصیت براہ راست اثر انداز ہو رہی ہے. ان کی شخصیت میں کون سی کوالٹیز ایسی ہیں جو ان کو صحیح فیصلہ کروا رہی ہیں؟ تو ہم نے عرض کیا کہ ان میں ایک کوالٹی تو یہ کہ یہ معرفت ان کی صحیح ہے. اچھا, وہ جو معرفت صحیح ہے ابھی بھی معاملہ اجمالی ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جو بات اب بیان ہو تو پھر وہ اتنی کھل کر بیان ہو کہ یہاں تک بات پہنچ جائے, اس زمانے تک. ایسا نہ ہو کسی بیچ کی جگہ میں رہ جائے تو اسے عمل سے پھر بھی دور رہے. معرفت کی بات کافی حد تک واضح ہوئی ہے, لیکن ابھی صرف ایک سوال باقی ہے, کن کن امور کی میں معرفت حاصل کروں تو میں بھی صحیح فیصلہ کروں. یہ بات تو ہو گئی کہ اگر معرفت حاصل ہو جائے تو پھر فیصلے صحیح ہوتے ہیں. اب ایک اگلا مرحلہ ہے, کن امور کی معرفت حاصل کر لوں تو میرے فیصلے صحیح ہوں گے. اور یہاں ہمیں ان لوگوں کی ایک خاصیت نظر آتی ہے, دنیا کے بارے میں ان کی معرفت بہت اچھی معرفت ہے. دنیا کے معاملے میں ان کی معرفت بہت اچھی معرفت ہے, اور یہ ہماری وہ پہلی صفت ہے جس کے اوپر ہم محنت کرنا چاہیں گے. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ان اوصاف کا اپنی شخصیت کے اندر صحیح کر لینا یہ تزکیہ نفس ہے, یہ تزکیہ نفس ہے اور یہی کامیابی ہے. پہلی چیز جس کے اوپر ہم اصرار کرنا چاہیں گے, یہ جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں ان تمام کے اندر یہ وصف نظر آتی ہے, یہ حب دنیا سے آ رہی ہیں, ان میں حب دنیا نہیں ہے. اب ہم یہ چاہیں گے کہ جو دنیا اور حب دنیا کا معاملہ ہے, اس کو کسی طرح سے وقت لیتے ہوئے اچھی طرح بیان کرنے کی کوشش کریں. الفاظ کی دنیا سے نکل آئیے, مفاہیم کی دنیا میں آئیے, اور مفاہیم کی دنیا سے گزرتے ہوئے عمل کو تبدیل کر لیجئے. یہ ان مجالس کا مقصد ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہم لوگ الفاظ میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم مفاہیم پہ بھی نہیں جا رہے, اور جب مفاہیم پہ نہیں جا رہے تو عمل کی تو بات بہت دور کی بات رہ گئی. بس مفاہیم پہ آئیے اور مفاہیم سے عمل کے اوپر آئیے. بس ایک بات سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ دنیا کے بارے میں معرفت صحیح ہونی چاہیے. اگر دنیا کے بارے میں معرفت صحیح ہو گئی تو پھر مشکل حل ہے, دنیا کے بارے میں معرفت صحیح نہیں ہوئی پھر معاملہ بہت خراب ہے, پھر ہم صحیح فیصلہ نہیں کر پائیں گے. جب ہم دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں تو بہت آسانی سے ایک جملہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا بہت بری ہے. اب سوال یہ ہے, آیا اس بری دنیا کو ہم پہچانتے ہیں کہ کون سا حصہ اس میں سے برا ہے, کون سا اس میں سے اچھا ہے؟ اچھا, کیا ہم دنیا کے علاوہ کہیں اور رہ رہے ہیں کیا؟ اگر یہ دنیا اتنی ہی بری ہے تو خدا نے بھیجا کیوں ہے دنیا میں؟ ہم نے عرض کیا کل کہ اس سے پہلے بھی ہمارا وجود تھا, اس کے بعد بھی ایک وجود آئے گا, اس بس دنیا میں خدا نے بھیجا ہی کیوں ہے پھر؟ اگر یہ دنیا اتنی پست ہے کہ دنیا دنیا دعائے نبا کے اندر کہا دنیا جو پست دنیا ہے، یہ جو دنیا دنیا ہے اتنی پست ہے، خدا نے بھیجا ہی کیوں ہے پھر؟ یہاں کیا ہونے کے لیے بھیجا ہے؟ یعنی آیا یہ دنیا ایسی ہے جیسے آپ کہیں سے گزر رہے تھے، خوبصورت بہت پاک و پاکیزہ راستہ تھا، اچانک ایک جگہ آئی جہاں سارا کچرا پھیلا ہوا، آپ کو کچرے میں سے گزارا جا رہا ہے؟ کیا مقصد ہے اس دنیا میں؟ اس سے پہلے والی دنیا بہت خوبصورت تھی، جو مثال کے طور پر عالم زر رہا ہوگا، جو کوئی بھی دنیا رہی ہوگی، ہمیں تو حافظے میں بھی نہیں ہے، اس کے بعد کی دنیا بھی بہت خوبصورت ہے، عالم برزخ ہے، عالم محشر ہے، پھر جنت اور جہنم ہے، اس کے بعد کا ہمیں نہیں معلوم کیا ہے، پہلے بھی خوبصورت ہے، بعد میں بھی خوبصورت ہے، یہ والی پست ہے، اتنی پست ہے تو خدا نے کیوں رکھی ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اگر اس میں کوئی اچھائی ہے تو اس کی اچھائی کیا ہے؟ اب خدا نے متعال کوئی کام شر محض انجام نہیں دیتا، شر محض کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسی کوئی خدا کی مخلوق ہو جس میں سوائے برائی کے کچھ نہ ہو، خدا نہیں کرتا ایسا، نہ خود خدا شر ہے نہ شر محض خلق کرتا ہے، خدا ہمیشہ خیر خلق کرتا ہے، بھلائی خلق کرتا ہے، وہ بھلائی کو نہ نبھائے اور شر پہ چلا جائے یہ اس کی ذمہ داری ہے، خدا شر خلق نہیں کرتا، مثلا خدا نے سانپ اس لیے نہیں خلق کیا کہ لوگوں کو ڈسے، خدا تعالیٰ نے زلزلہ اس لیے نہیں بنایا کہ لوگوں کو مارے، یہ خیر تھا، لیکن اس خیر کے برے اثرات آپ کو خیر پر توجہ دیں گے، اگر خدا نے دنیا کو شر محض خلق کیا، اس کے بعد ہم سب انسانوں کو جن کو وہ چاہتا تھا کہ کمال پر پہنچیں اس کچرے کے اندر ڈال دیا کہ ہم اس کچرے کے اندر آلودہ ہو جائیں اور اس کے بعد اس کی سزا بھی پائیں، آئیے یہ منصوبہ ہے خلقت کا، تو خود بخود احساس ہوگا کہ یہ منصوبہ نہیں ہونا چاہیے، منصوبہ کچھ اور ہونا چاہیے، بس دنیا میں سے قابل مذمت کون سی جگہ ہے اور دنیا میں سے ممدوح قابل تعریف کون سی جگہ ہے، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں یہ دنیا کی پاکیزہ جگہ ہے، مسجد کے باہر دنیا کی خراب جگہ ہے، تو کیا نعوذ باللہ یوں سوچوں کہ انبیاء دنیا کے خراب والے حصے میں بھی رہتے تھے؟ پھر وہ خراب والے حصے میں کیوں رہتے تھے؟ مثلا آپ یہ کہیں ایک زمانہ اچھا زمانہ تھا یہ زمانہ برا زمانہ ہے، تو خدا تعالیٰ نے نعوذ باللہ گویا ظلم کیا کہ بعض لوگوں کو تو اچھے زمانے میں خلق کر دیا اور ہمیں برے زمانے میں خلق کر دیا، نہ کوئی جگہ طے شدہ اچھی جگہ ہے کہ اس میں اب کوئی برائی نہیں، نہ کوئی زمانہ طے شدہ اچھا زمانہ ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں، نہیں، ہر زمانے کے اندر جس کو آپ اور میں اچھا کہیں گے کچھ برائیاں مل جائیں گی، مثلاً کربلا اگر اچھا زمانے میں ہے، کربلا کا واقعہ اچھے زمانے میں ہے، تو اس میں برائی کم ہے کیا؟ وہ جو یزید کے لشکر میں ہے اس سے بڑھ کر کوئی برائی چاہیے کیا؟ اگر کہ یہ مکہ اچھی جگہ ہے تو مکے میں ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان سے بڑھ کر کوئی اور گندا چاہیے کیا؟ کون سی جگہ ہے جہاں پر اچھا ہے اور برا نہیں ہے، اور کون سی جگہ ہے جہاں بری ہے اور اچھائی نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس دنیا میں نہ مکان اچھا ہے نہ زمانہ اچھا ہے، بے نفس ہے، ہر چیز کسی اور وجہ سے اچھی ہو رہی ہے، کسی اور وجہ سے بری ہو رہی ہے، تو میں چند روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چونکہ ہر علم کی اصلی جڑ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم ہیں، اس سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کا برا حصہ کون سا ہے، دنیا کا اچھا حصہ کون سا ہے، اچھا اگر یہ ڈسٹنگوش ہو جائے اچھا کون سا ہے برا کون سا ہے، ہمیں کیا ملنا ہے؟ ہمیں یہ ملنا ہے کہ ہم نے تو اسی میں طے کرنا ہے نا، آپ نے اور میں نے مثلا اس مجلس سے نکلنے کے بعد دنیا میں زندگی نہیں گزارنی کیا، تو وہ اچھا اور برا اگر سمجھ میں آ جائے تو میں اور تدبیر کرنا شروع کر دیں گے، اپنی زندگی میں اچھے کو لینا شروع کر دیں گے، برے سے گریز کرنا شروع کر دیں گے، تو فوراً معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اب دیکھیے روایات نے دو طرف کو بیان کیا ہوا ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، مثال کے طور پر مشہور و معروف ایک روایت ہے جس کے الفاظ تقدم اور تاخر میں مختلف طرح سے نقل ہو رہے ہیں، یعنی کچھ اس کے الفاظ کبھی مقدم ذکر ہو جاتے ہیں کبھی متاخر، مثلا مشہور روایت ہے حب الدنیا رأس کل خطیہ، اور اس کا تقدم میں بھی ذکر ہوا ہے رأس کل خطیات حب الدنیا، فرمایا دنیا کی محبت ہر غلطی کی جڑ ہے، آپ اس کو برائی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ہر غلطی کی جڑ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی محبت میں اس دنیا کے اندر تو بہت کچھ ہے جو قابل محبت ہے. مثلا اس دنیا کے اندر کعبہ ہے, آیا قابل محبت نہیں ہے؟ کعبہ کا عشق نہیں ہونا چاہیے؟ اس دنیا کے اندر خاندان اہل بیت کی ذوات مقدسہ ہیں, مسلسل قابل محبت ہیں. 250 سال کی پاکیزہ زندگی اور وہ حجت کا وقت, حجت کا وجود جو پردہ غیبت کے اندر, یہ قابل محبت نہیں ہے. بس حب الدنیا رأس کل خطیئت, دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. ابھی بھی مشکل حل نہیں ہو رہی, کیوں؟ یہ پتہ نہیں چلا دنیا کی کون سی وہ حیثیت ہے جس کی محبت برائی کی جڑ ہے. اس دنیا میں اچھائیاں بہت ہیں. میں اپنے والدین سے محبت کروں کہ خدا نے حکم دیا کہ والدین سے محبت کروں, آیا یہ برائی ہے؟ یہ برائی کی جڑ ہے. یہ کون سی برائی کی جڑ؟ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے عبادات انجام دوں, اس سے محبت کروں, یہ برا ہے؟ یہ تو کوئی برائی نہیں ہے. پھر وہ کون سی دنیا ہے جو مذموم ہے؟ وہ کون سی دنیا ہے جس کی مذمت ہے؟ وہ کون سی دنیا ہے جو اچھی ہے؟ اب ذرا تصور فرمائیے, آپ نہج البلاغہ کا کوئی ایک موضوع بنانا چاہیں, نہج البلاغہ کو دیکھیں, 240 خطبات, 400 سے اوپر کلمات قصار, 70 سے اوپر مکاتبات, ان تمام کا ایک موضوع نکالنا چاہیں, آپ کو لگے گا کہ دنیا کی حیثیت بیان کرنے پر اس سے بہتر کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے. دنیا کی حیثیت کو جتنا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے, کسی نے بیان کیا؟ بلا شک. مولا کائنات نے جس طرح سے بیان کیا ہے دنیا کو, اس میں کبھی دنیا کی پستی کو اس حد میں لے جاتے ہیں کہ انسان تحمل نہیں کر پاتا. مثلا انسان کی پستی کو بیان کرتے ہیں, ماتد کے ساتھ وہ چند جملات میں ان کی خدمت میں عرض کروں جو شاید عرف عام کے اندر ذکر نہ ہوتے ہوں. فرمایا, انسان ہے کیا؟ گندے بدبودار سے خلق ہونے والی ایک ایسی مخلوق ہے جو دنیا کی کثیف ترین راستوں سے گزر کر خلق ہوئی ہے. ساری زندگی اپنے ساتھ گندگیوں کو لے کر چلتا ہے اور آخر میں گندا بدبودار لوتھڑا ہے, یہ انسان ہے. اس میں سے کون سی چیز ہے جو چاہنے والی ہے؟ اگر انسان کا مطلب بدن ہے تو مولا کائنات نے بدن کی تفسیر کر دی, کہا بدن تو یہ ہے, پھر کیا ہے اس میں چاہنے والا؟ ہر چیز اس کی بدبودار ہے, ہر چیز اس کی نجس ہے, کچھ بھی نہیں اس کے اندر. تو اگر انسان بدن ہے تو بدن تو پھر یہ ہے, ختم ہو گیا معاملہ. دنیا کو مولا کائنات نے دیکھا ہے. میں عرف عام کے خلاف چلتے ہوئے چند روایت کو جن کو میں حفظ نہیں کر پایا ہوں, میں آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کروں گا, نہ پڑھتا تو کچھ میرے خیال میں حق ادا نہیں ہوتا تھا, اس خاطر میں لکھ کے گیا ہے. مولا کائنات نے فرمایا, ان الدنیا دار صدق لمن صدقها, یہ دنیا سچائی کی دنیا ہے, جگہ ہے, دار صدق سچائی کا گھر ہے, لمن صدقها, جس نے اس کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے. ودار عافیت لمن فهم عنها, اور جس نے دنیا سے سیکھ لیا اس کے لیے یہ عافیت کی جگہ ہے. ودار غنا لمن تزود منها, اور جس نے دنیا سے زیادہ راہ اٹھانا شروع کر دیا تو یہ غنی ہونے کا مکان ہے. ودار موعظۃ لمن اتعظ بها, اور جو اس سے نصیحت لے لے تو یہ نصیحت ہونے کی بہت اچھی جگہ ہے. مسجد احیاء اللہ اولیاء اللہ, یہ اولیاء اللہ کے سجدے کی جگہ ہے. مصلی ملائکۃ اللہ, اللہ کے ملائکے کے نماز پڑھنے کا مکان ہے. مہبط وحی اللہ, اللہ کی وحی کے نازل ہونے کی جگہ ہے. وہ متجر اولیاء اللہ, اولیاء الہی کی تجارت گاہ ہے. اکتسبوا فیہا الرحمہ وربحوا فیہا الجنہ, انہوں نے اس کے اندر رحمت کو کسب کر لیا اور جنت کو فائدے میں اٹھا لیا. یہ امیر المومنین کی وہ دنیا ہے جو خوبصورت دنیا ہے. کہ دنیا بہت اچھی ہے, کیا چاہیے اس کے اندر؟ فرمایا, اگر کوئی اس کی تصدیق کرے, دنیا کی حقیقت کو سمجھ لے, اس کی سچائی کو دیکھ لے, تو یہ تو پھر سچائی کی جگہ ہے. فرمایا کہ عافیت کی جگہ ہے. فرماتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت ایک جملہ ہے, دار و غنن لمن تزود منہا, جو یہاں سے زیادہ راہ اٹھانا شروع کر دے اس کے لیے غنی ہونے کی جگہ ہے. اس کے لیے غنی ہونے کی جگہ ہے, زیادہ راہ اٹھانا شروع کر دے. مطلب کیا ہے؟ مثلا فرض فرمائیے آپ نے ایک لمبے سفر پہ جانا ہے, آپ کو ایک کمرے کے اندر بھیج دیا گیا ہے, کہا کہ اس کمرے کے اندر تمہارے اس لمبے سفر کے لیے غذا فراہم کر دی گئی ہے, جاؤ اس کمرے سے گزرو گے, سفر تمہارا ایک سال کا ہے, اس کمرے میں تم نے ایک گھنٹہ رہنا ہے, اس ایک گھنٹے میں جتنا راستے کے لیے اٹھا سکتے ہو اٹھا لو. اب ایک آدمی اس کمرے میں گیا اور اس کمرے میں جا کر کھانا کھانا شروع کر دیا, ایک گھنٹہ کھانا کھاتا رہا, کھانا کھانے کے بعد باہر نکل آیا. یہ غنی ہے, یہ غنی ہے؟ نہیں, یہ غنی نہیں ہے, یہ بے وقوف ہے. اس نے بہت کچھ اٹھایا ہے لیکن ختم ہونے والا, اس نے سب کچھ اٹھا لیا ہے, اپنی جان کو بوجھ کے تلے دبا لیا ہے, لیکن ایسا بوجھ جو اگلے سفر میں کام نہیں آئے گا, چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے گا. اگر یہ عقل مند ہوتا تو کیا کرتا؟ اگر یہ عقل مند ہوتا تو اس ایک گھنٹے میں بھوکا رہ لیتا اور جتنا سامان اٹھا کر چلنے کے قابل تھا وہ اٹھا لیتا, اور اتنا سامان اٹھاتا کہ ایک سال کے سفر میں پھر اس کو بھوک نہ لگتی. امام فرما رہے ہیں دار و غنن, یہ غنی ہونے کی جگہ ہے, لمن تزود منہا, جو یہاں سے زیادہ راہ اٹھا لے. اگر تم زیادہ راہ اٹھا لو تم غنی ہو جاؤ گے, اور اگر تم نے یہیں پہ خرچ کرنا شروع کر دیا تو تم بے وقوف آئے گا, تم نے کچھ بھی نہیں کمایا. دار و موعظت لمن تعذ بها, جو اس سے نصیحت لے اس کے لیے یہ نصیحت کی جگہ ہے. مولانا ایک اور موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا, بہت خوبصورت جملہ فرمایا, جو اس دنیا سے عبرت, جو اس دنیا سے بصیرت لے تو دنیا اسے عبرت دیتی ہے, اور جو اس دنیا کو دیکھنے لگے تو یہ اسے اندھا کر دیتی ہے. جو اس دنیا کو دیکھنے لگے یہ دنیا اسے اندھا کر دیتی ہے, اور جو اس دنیا سے بصیرت لینے کی کوشش کرے تو پھر اس کو موزہ لینے کی کوشش کرے بصیرت دے دیتی ہے. کیسے؟ آپ ایک شیشہ دیکھتے ہیں, ایک دفعہ آپ شیشہ خریدنے گئے تو آپ شیشے کے اندر تصویر نہیں دیکھتے, کچھ شیشہ دیکھتے ہیں, آئینہ. آپ آئینہ خریدنے گئے, آئینے کو دیکھتے ہیں, آئینہ کیسا ہے, اس کے اندر کی صورت نہیں دیکھتے. اس وقت کیا صورت پڑ رہی ہے اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہوتی, آپ خود آئینہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ آپ آئینہ خرید کر گھر لے آئے, گھر میں لا کر آپ نے لٹکا دیا, صبح کو آپ تیار ہونے آئے, اب بھی آپ نے آئینہ دیکھا ہے, لیکن آئینے کو دیکھا ہے یا اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو دیکھا ہے. اگر آپ دنیا کو آئینے کی طرح دیکھنے لگیں کہ خود آئینہ خریدنے جا رہے ہیں اس طرح دنیا کو دیکھنے لگے تو پھر یہ اندھا کر دے گی, پھر یہ دنیا اندھا کر دیتی ہے. دنیا کو دنیا کی خاطر دیکھنے لگے دنیا اندھا کر دیتی ہے, پھر یہ اپنے اندر مشغول کر لیتی ہے. لیکن اگر اس دنیا کو دیکھیں آخرت تک پہنچنے کے لیے پھر یہ دنیا بصیرت دیتی ہے, پھر یہ دنیا بصیرت دے دیتی ہے, اور پھر دنیا پھر واضح کر دیتی ہے کہ اس نے کسی سے وفا نہیں کی, یہ بہت بے وفا جگہ ہے. اگر کوئی اس دنیا سے بصیرت دینے کی طرف چلا جائے, اس دنیا سے آخرت کو دیکھیں. لہذا اب دنیا کی مذمت کس بات پر ہے؟ دنیا کے اوپر فی نفس ہی نظر ڈالنا, دنیا کو دنیا کی خاطر دیکھنا, یہ مصیبت ہے, یہ پھر اندھا کر دے گی. کیسے اندھا کرے گی؟ امام کا ایک قول ہے, چھٹے امام کی ذات مقدس کا درود بھیجے گا, بہت خوبصورت جملات ہیں. یعنی ذرا سا سوچے گا, اگر یہ حکمت نہ ہو تو پھر دنیا بے وقوفی کے اندر پڑی. فرمایا مثل الدنیا کمثل ماء البحر کلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتی یقتلہ. فرمایا دنیا کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے, جتنا پیاسا اس سے پیتا جاتا ہے پیاس بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیتا ہے. سمندر میں کبھی کوئی پھنس جائے, مثلا کشتی میں بیٹھا ہے, کشتی سمندر میں چلی گئی اور سمندر سے نہیں نکل پا رہا, کشتی کے اندر زیادہ راہ بھی ختم ہو گیا, تو کشتی چلانے والا ظاہر پیاسا ہو جائے گا. اب جب وہ بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے تو ایک عجیب پریشانی میں پھنس جاتا ہے, اس کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے لیکن وہ پیاسا ہوتا ہے, پیاسا ہوتا ہے. اچھا آپ کنٹرول کس بات کا ہے؟ کنٹرول اس بات کا ہے کہ آپ ہیں تو پیاسے لیکن آپ نے پانی نہیں پینا ہے. کیوں؟ اگر آپ نے حتیٰ یہ سوچا کہ میں ایک چلو پانی پیوں گا تو سمندر کے پانی کی ایک خاصیت ہے, آپ ایک چلو پئیں گے یہ دو چلو کی پیاس بڑھائے گا، پھر آپ دو چلو پانی پئیں گے، اور جتنا آپ پانی پیتے جائیں گے سمندر کا نمکین پانی آپ کے اندر کو تباہ کرتا جائے گا، آپ کی پیاس بڑھاتا جائے گا۔ اب بدقسمتی سے وہ جو ایک چلو آپ نے پانی پیا تھا وہ دو چلو کی پیاس دے گا، اب کنٹرول کرنا اور سخت ہوگا، اور اندر جو ایک چلو گیا اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا آپ کو، نہ پیاس بجھی ہے نہ جسم کا فنکشن صحیح ہوا ہے، اندر اور خرابی کی ہے لیکن پیاس بڑھا دی اس نے۔ پہلے کم کنٹرول پر نبٹ جاتا یہ معاملہ، اب اور مشکل ہو گئی، کیوں؟ اب پیاس دو چلو کی لگی ہے۔ اب آپ کے سامنے پھر ایک راستہ ہے، یا تو دو چلو کی پیاس کو کنٹرول کر لیں یا دو چلو پانی پی لیں۔ آپ نے پھر پانی پی لیا، اب پیاس چار برابر لگے گی۔ وہ جو دو چلو پانی اندر گیا ہے اس سے مشکل حل ہوئی ہے؟ نہیں، مشکل حل نہیں ہوئی ہے، اس نے جسم کے فنکشن کو اور خراب کیا ہے، آپ کی پیاس کو دگنا کر دیا ہے، اب صبر کا امتحان اور بڑھ گیا۔ امام فرما رہے ہیں دنیا کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے، جتنا پیتے جاؤ گے تمہاری پیاس بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اگر مثلاً یہ جو پیاسا ہوتا ہے کشتی میں، یہ ایک موقع پر گھبرا جاتا ہے اپنی پیاس کو کنٹرول کرتے کرتے، تو کیا کرتا ہے، منہ ڈال کر جتنا پی سکتا ہے پی لیتا ہے۔ ایک دفعہ کوئی سمندر کا پانی پیٹ بھر کے پی لے، مر جائے گا، فارغ ہو گیا۔ یہ دنیا ہے۔ من کثر اشتباقہ بالدنیا کان اشد حسرتہ عند فراقہا، انہیں امام کا فرمان فرمایا، جس کا دنیا سے تعلق بڑھتا چلا جائے تو دنیا سے جدائی کی وقت اس کی حسرت انتہا پر پہنچ جائے گی۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، دنیا کی محبت کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے، جب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے تو خدا سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ دنیا کی برائیوں میں سے ایک برائی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے جو ہمارے لیے مشکل بنے گا، وہ یہ کہ اگر دنیا اتنی بری ہے تو ہم یہاں ہیں کیوں؟ ہاں، مولا کا وہ جو آخری فرمان تھا اس کو دیکھیے گا، فرمایا تھا مت جرو اولیاء اللہ، فرمایا یہ اولیاء خدا کی تجارت گاہ ہے، اکتسبو فی ہر رحمہ، اس کے اندر رہتے ہوئے خدا کی رحمت کو کسب کر لیتے ہیں، وربہ فی ہل جنہ، اور جنت کو منافع میں اٹھا لیتے ہیں۔ اصل کام دنیا میں بس اتنا ہی ہے اور کوئی کام نہیں ہے دنیا کے اندر۔ یہ 50-60 سال صرف اس ایک گھنٹے کے برابر ہیں جب آپ کو اس جگہ پہ بھیجا گیا ہے جہاں ذخیرہ رکھا گیا ہے، یہاں سے اٹھائیے اگلے سفر کے لیے، بخدا اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس جگہ کی۔ یہ وہ معرفت ہے جو اگر ہمارے اندر صحیح آ جائے تو ہماری مشکل حل ہے، پھر ہمارے فیصلے صحیح۔ بدقسمتی سے ہماری نظر دنیا پر فی نفس ہی ہے، ہم دنیا کو دنیا کی خاطر دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کی مثالیں بھی عرض کرتا چلو، مثلا آپ کے سامنے کھانا رکھا ہے، اگر اولیاء الہی میں سے ہو کھانا کیوں کھائے گا؟ آیا امیر المومنین کھانوں کی لذتوں کے لیے زندہ ہے؟ نعوذ باللہ، صد نعوذ باللہ، ان کا کھانے کی لذت سے کیا تعلق ہے؟ سید الشہداء انتہائی اچھا کھانا بھی کھائیں تو کھانے کی لذت کا سید الشہداء سے کیا تعلق ہے؟ پھر کیوں ہے یہ؟ صرف ایک ہدف، ایک مقصد، کھانا کھانا ہے، توانائی بھر، توانائی حاصل کرنی ہے اس کام کے لیے جس کام کے لیے خدا نے خلق کیا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اگر اس سے زیادہ ہوا تو کیا ہوگا؟ یعنی مثلا میں نے کھانا کھایا اس لیے کہ نہیں مجھے یہ کھانا لذیذ لگ رہا ہے، مجھے یہ کھانا کھانا ہے، اب اس کی طلب بڑھے گی، اب اس کی طلب بڑھے گی، اور یہ دنیا اسی طرح چھوٹی 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 چیزوں میں پھنساتی چلی جائے گی، کما البحر، سمندر کے پانی کی طرح، ایک ایک چلو ایک ایک چلو اتنا ہماری طلب بڑھا دے گی کہ پھر وہ کھانا بھی چھوڑنا دشوار ہو جائے گا۔ یہ دنیا ہے۔ اب اس میں سے اچھی اور بری دنیا کی ڈسٹنگوش ہوتا ہے میرے خیال میں یا نہیں ہوتا؟ اچھی دنیا وہ ہے جو اس آخرت کے لیے سرمایہ کا سبب بن جائے، یہ اچھی دنیا ہے۔ یہاں جتنا وقت گزارا آخرت کا سرمایہ کسب کیا، اکتسبو فیہ الرحمہ، رحمت الہی کو کسب کر لیا، وربہو فیہ الجنہ، اور جنت کو منافع میں اٹھا لیا، یہ اچھی دنیا ہے۔ اور اگر کسی نے دنیا کو دیکھنا شروع کر دیا کما البحر، تو پھر سمندر کے پانی کی طرح قتل کر دے گی اسے، یہ اچھی دنیا ہے۔ وہ بری دنیا ہے. فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہوتا ہے. جو کامیاب انسان ہیں ان میں سے کسی نے دنیا کو دنیا کی خاطر نہیں دیکھا, ایک رات کے لیے بھی نہیں دیکھا. سب کے سب دنیا کو بس آخرت کے لیے دیکھتے تھے, اس خاطر کامیاب تھے. اور جو کوئی دنیا کو دنیا کی خاطر دیکھنے لگتا ہے اعمی, پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے. مولانا فرمائے ایک اور جملے کے اندر کہ یہ دنیا اسے اندھا کر دیتی ہے. اب یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا کو دنیا کی خاطر دیکھتا ہے, برائی کیا ہے؟ ہم نے کہا بہت برا ہے, دنیا کو دنیا کی خاطر دیکھے بہت برا ہے. کیا برائی ہے اور پریکٹیکلی دیکھ لیتے ہیں. مثلا یہ بات ہوئی کہ بھائی دنیا کو اگر دنیا کی خاطر دیکھیں کما البحر, سمندر کے پانی کی طرح ہے, قتل کر دیتی ہے. اور دیکھتے ہیں اور اس میں کیا برائی ہے. اب اس میں بھی دو اسٹیج بنا لیتے ہیں. ایک آدمی حب دنیا دکھاتا ہے اور حب دنیا کی خاطر گناہ کرتا ہے, یہ تو بہت برا ہو گیا پھر. ایک آدمی وہ ہے جو حب دنیا دکھاتا ہے, حب دنیا کی خاطر گناہ نہیں کرتا ہے, پھر بھی برا ہے. پھر کیوں برا ہے؟ ہمیں دونوں کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک تو وہ ہے جو حب دنیا دکھاتا ہے, اس کی خاطر گناہ بھی کرتا ہے. مثلا کیا؟ حب دنیا اس نے دکھائی, اس نے کہا مجھے بڑا گھر چاہیے, ٹھیک ہے, بڑے گھر کی خاطر کسی کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کر لیا, غصب کیا, یہ تو اس نے گناہ کیا. اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے ہمارے پاس, یہ تو ہے ہی مصیبت کے اندر, یہ تو گیا, یہ تو گناہ کر رہا ہے, اس کا ذکر نہیں کر رہا ہے. مثلا اپنی مثال لے لیتے ہیں, دنیا اچھی لگنے لگی, لوگ اچھے لگنے لگے, چاہنے والے اچھے لگنے لگے, اس کی خاطر گناہ کرنا شروع کر دیا, اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. یہ تو ہے ہی مصیبت کے اندر, یہ تو برائی کے گڈھے میں جا چکا ہے. کیوں؟ خدا نے متعال کے سامنے علنی گناہ کر رہا ہے. جو خدا کا گناہ کر رہا ہے اس کے بعد اس کی عاقبت کیا ہے پھر؟ اس کی عاقبت بہت بری ہے. اس کو برزخ کے اندر اس مصیبتوں سے گزرنا ہے جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر پائیں گے. اس کو قیامت کے اندر مصیبتوں سے گزرنا ہے جس کو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لہٰذا خدا تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی جنت اور دوزخ کو بیان کیا ہے, ہماری دنیا کے پیمانوں میں بیان کیا ہے. کیوں؟ اصلی جنت اور دوزخ قابل بیان ہے ہی نہیں ہم جیسوں کے لیے. اس کی سختی کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں, نہ اس کے مزے کو سمجھ سکتے ہیں. تو اگر کوئی دنیا کی خاطر گناہ کر رہا ہے, ہم اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. وہ تو ہے ہی برا, وہ تو گیا, اس کا تو کام ختم ہو چکا ہے. ہم تو اس کا تذکرہ کر رہے ہیں جو دنیا کی خاطر گناہ نہیں کر رہا ہے. دنیا کی خاطر گناہ نہیں کرتا ہے, بس دنیا کو چاہتا ہے. اب اس میں کیا برائی ہے؟ اہل بیت تو اسی کو قبول نہیں کر رہے, کہہ رہے نہیں گناہ کرے, وہ تو پھر تو معاملہ ہی جدا ہے, وہ تو پھر ہمارے پاس آئے گا ہی نہیں. اب جو دنیا کی محبت کرتا ہے گناہ نہیں کرتا, اس میں کیا برائی ہے؟ پہلی برائی تو کل آپ کی خدمت میں عرض ہوئی, آج بھی اشارہ ہو گیا. مثلا ایک آدمی ہے رزق حلال کماتا ہے, اب یہ ذرا سخت جگہ ہے, رزق حلال کماتا ہے, دنیا پسند ہے. دنیا پسند ہے کیا مطلب؟ دنیا کی لذتیں پسند کرتا ہے. رزق حلال کمایا ہے, مثلا کوئی بہت بڑا ہوا, شاید کراچی کا تو کم ہی ہوگا کہ خونس بھی نکال رہا ہے, اس میں سے خونس بھی نکالتا ہے, بچے پوچھے میں سے زندگی گزار رہا ہے, جس کو 80% کو کہتا ہے بچہ پوچھا, اس میں سے زندگی گزار رہا ہے. اب اس میں کیا برائی ہے؟ ہاں اس میں ایک برائی ہے صرف, اگر اس کو دنیا پسند ہے تو جب ملک الموت قبض روح کے لیے آئے گا تو اپنی پسندیدہ چیز سے اس کو جدا ہونا ہے. اب اس کو ملک الموت اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ روایت میں لکھا ہے نفرت کرے گا ملک الموت سے, نفرت کرے گا ملک الموت. اچھا, جتنی ملک الموت سے نفرت کرتا رہے گا ملک الموت کی سختی بڑھتی رہے گی, اور سختی کرے گا ملک الموت, نہیں اسے نفرت کرتا. اس کے بعد اس کو یہ کشف ہو جائے گا کہ ملک الموت کو خدا نے بھیجا ہے, کل عرض ہوا کہ پھر یہ خدا سے نفرت کرتا ہے. جب یہ خدا سے نفرت کرنے لگتا ہے اب اس کی زندگی تہس نہس ہو جاتی ہے. اس کی برزخی زندگی میں اس کو وہ شکل ملتی ہے جو نہ جانور کی, نہ درندے کی, نہ شیطان کی, نہیں معلوم کس شکل میں چلا جاتا ہے. تعجب ہوتا ہے سب کو کہ یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ. یہ اس آدمی کا تذکرہ کر رہے ہیں جو دنیا کو چاہتا ہے, حلال دنیا کو, حرام والی کو نہیں. حرام کو, حرام کام کر رہا تو معاملہ ختم ہو گیا اس کا, یہ حلال والی کا ذکر ہے, دنیا کو چاہنے والے کا. اس کا مطلب ہے اچھا اس کے مقابلے میں اچھائی کیا ہونی چاہیے؟ وہ یہ کہ آپ دنیا میں رہیے, دنیا سے اپنے دل کے رشتے مت جوڑیے. ایک دعا قنوت کے اندر ذکر ہوئی ہے, بہت خوبصورت دعا, کاش یہ دعا سرمایہ بن جائے ہماری. فرمایا اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور, اے خدایا مجھے دھوکے کے گھر سے جلدی اٹھنا نصیب کر دے. تجافی یوں کھڑا ہو جائے کوئی, فوراً کھڑا ہو جائے, اس کو ہم کہتے ہیں تجافی. بس آپ کہیں بیٹھے تھے اچانک کوئی حادثہ ہوا, آپ کو خبر ملی, آپ کھڑے ہو گئے اچانک, اس کو ہم کہتے ہیں تجافی. فرمایا خدایا مجھے دنیا میں ایسا رکھ کہ میں تیری دنیا میں یوں تجافی کر کے کھڑا ہو گیا, ایک سیکنڈ میں تیری دنیا میں رکوں میں, مجھے یہ چاہیے. اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود, اور جو تیری ہمیشہ کی زندگی ہے ہمیشہ میرا دماغ اس کی طرف پلٹنے کے لیے جائے. یہاں پہ رکوں تجافی کی حالت میں, جب اشارہ کرو کھڑا ہو جاؤں, اور وہاں کے لیے سوچوں تو ہمیشہ یوں سوچوں جیسے میری جگہ وہیں ہے, مجھے وہاں جانا ہے. والاستعداد للموت قبل حلول الفوت, اور وقت گزرنے سے پہلے مجھے موت کے لیے تیار کر دے. ایک دفعہ موت آ جاتی ہے انسان تیار نہیں ہوتا, ملک الموت سے کہتا ہے کچھ وقت چھوڑ دے مجھے, یہ موت آئی ہے تیار نہیں ہے. ایک دفعہ کیا ہے استعداد للموت, موت کے لیے تیار ہے, قبل حلول الفوت وقت گزرنے سے پہلے, ابھی وقت نہیں گزرا ہے میرے اور آپ کا کیونکہ ابھی ملک الموت نہیں آیا. جس دن ملک الموت نظر آ گیا وقت گزر چکا ہے, یہ ہے فوت. اور فوت ہو جائے موت کا وقت, یہ بہت سنگین ہے. تو موت کے لیے تیاری کر لے فوت ہونے سے پہلے, وقت فوت ہونے سے پہلے. بہت خوبصورت دعا. اب ہمارے لیے کیا کام ہوا, وہ یہ کہ دنیا سے محبت کرو گے تمہارے ساتھ ایک مشکل تو یہی ہو جائے گی, جب جانے لگو گے تو ملک الموت بھی برا لگے گا, خدا بھی برا لگے گا, ایک اور مشکل بھی. اب یہ معاملہ بہت ہی حساس ہے, اس کے بارے میں ہماری معلومات بھی بہت کم ہیں, اس لیے بیان کرنا اور سخت ہوتا ہے, لیکن جو پڑھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ہمارے اور آپ کے دل کے اوپر ہمارے اور آپ کی محبتوں اور چاہتوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جیسے ہمارا ایک دل ہے, دل سے مراد ظاہر ہرٹ نہیں ہے جو فزیکلی پمپ ہے وہ نہیں, بلکہ وہ جو ہماری تمام خواہشات جذبات ارادوں اختیار ان کا مرکز ہے. یہ جو ہمارا قلب ہے جس کو ہم عربی میں قلب تعبیر کرتے ہیں, اس کے اوپر ہماری تمام چاہتوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ یوں سمجھ دیجئے جیسے فرض فرمائیے ہمارے اور آپ کے دماغ سے کچھ دو وائرز نکلے ہوئے ہوں اور کسی ایک جگہ کے اوپر کچھ تصویریں بن رہی ہوں. جیسے آپ نے غصہ دکھایا وہاں پر ایک جانور کی تصویر بن گئی, جیسے آپ نے اللہ سے محبت دکھائی وہاں خوبصورت تصویر بن گئی. صحیح, ہمارے اور آپ کی تمام چاہتوں ارادوں اختیار محبتوں نفرتوں سب کی تصویر ہمارے اور آپ کے دل پہ بن رہی ہوتی ہے. طے شدہ اصول ہے, جس کے قلب پر دنیا کی محبت ذرہ برابر بھی ہوئی برزخ میں جلے گا, اتنا جلے گا کہ دنیا کی محبت ختم ہو جائے. ہمارے اور آپ کے قلب کے اوپر ہماری چاہتوں کی تصویر بن رہی ہے, یہ قلب ہمارے اعمال کا ریفلیکٹر ہے, وہ ہمارا نفسانی قلب روحانی قلب. اچھا, اس قلب کے اوپر ہم جو دنیا سے چاہت رابطے جوڑتے ہیں, حلال والی دنیا سے, حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ جو حلال والی دنیا سے میں اور آپ رابطے جوڑتے ہیں اس کی بھی تصویر اس قلب کے اوپر بنتی رہتی ہے. موت کے وقت اگر ہمارے قلب کے اوپر دنیا سے محبت کی تصویریں کھینچی ہوئی ہیں تو برزخ کی زندگی اتنی لمبی ہوگی کہ جب جل جل کے دنیا کی محبت کا وہ اثر ختم ہوگا. ایک سال جلنا ہے, پانچ سال جلنا ہے, پچاس سال جلنا ہے, کچھ نہیں معلوم. اگر دنیا کی محبت کا ذرہ بھی قلب کے اوپر باقی ہے محشر میں نہیں جا پائیں گے, برزخ میں جلنا پڑے گا, یہ طے شدہ اصول ہے. لہذا علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ کسی کی برزخ کم ہو یا چھوٹی, تین دن یا پانچ لاکھ سال, دنیا کی محبت طے کرے گی چھوٹی برزخ ہے یا بڑی برزخ ہے. بس آپ کو یقین نہ آئے, بہت خوبصورت روایت امام خمینی نے تشریح کی چہل حدیث کے اندر, چھٹی روایت, صفحہ نمبر, فارسی کا صفحہ بتانے کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو نہیں بتاتا, چھٹی حدیث کی تشریح ہے, اس کے اندر آپ ایک پیراگراف میں یہ تمام نوٹ دیکھ لیں گے کہ برزخ کے کم یا زیادہ ہونے کے قانون میں کیا بیان فرماتا ہے. تو انہوں نے بیان فرمایا کہ دل کے اوپر جتنا دنیا کی محبت کے اثرات ہوں گے برزخی زندگی لمبی ہوتی چلی جائے گی, اور ظاہر ہے کہ پھر جب وہ لمبی ہو رہی ہے تو وہ اچھائی میں لمبی نہیں ہو رہی ہے, وہ عذاب میں لمبی ہو رہی ہے, تاکہ دل کے اوپر سے دنیا کی محبت کے اثرات کم کریں. اچھا اب جب آپ اتنا بات اتنی سنیں گے تو آپ کہیں گے کیا مطلب بالآخر؟ دنیا سے کوئی رابطہ نہیں چاہیے؟ نہیں, رابطہ چاہیے, حسب ضرورت چاہیے, بس حسب ضرورت چاہیے. پھر باقی کا کیا کرنا ہے؟ باقی کے لیے زیادہ راہ بنانی, کتنی دیر سونا ہے؟ جتنی ضرورت ہے. باقی وقت کے لیے کیا کرنا ہے؟ زیادہ راہ بنانی. کتنا کھانا ہے؟ جتنی ضرورت ہے. باقی کھانے سے کیا کرنا ہے؟ زیادہ راہ بنانا. کس کے لیے زیادہ راہ؟ اس آخرت کے سفر کے لیے, اور کچھ نہیں ہے یہاں پر. اس سے جتنا بڑھتے جائیں گے سوائے مصیبت کے بڑھنے کی کچھ نہیں ہوگا. یہ دنیا کی محبت کا پہلا نقصان ہے. دو نقصانات اور بھی ہیں جو کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بس دنیا کی محبت کا سب سے برا نقصان کیا ہے؟ ملک الموت اور خود خدا سے نفرت موت کے وقت, سب سے بڑا نقصان. اور نقصان کیا ہے؟ اور نقصان یہ ہے کہ برزخ کی زندگی اتنی لمبی ہو جائے گی کہ نپٹاتے نہیں نپٹے گی. یہ دنیا کی محبت کے نقصان ہے. اگر کوئی عقل مند ہے تو کیا کرے؟ دنیا سے اتنا لے جتنا حسب ضرورت ہے, اس سے زیادہ مر جائے. اس قانون کو ہم کیا کہتے ہیں اسلام کے اخلاق میں؟ اس کو ہم کہتے ہیں قناعت. قناعت اختیار کریں. اب آپ اور میں جب قناعت طے کرنے لگتے ہیں تو پھر شیطان ہم پر غالب آ جاتا ہے اور ہماری قناعت کے دائرے کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ اہل بیت ہم سے پوچھنے لگیں کہ یہ اگر تمہاری قناعت ہے تو فضول خرچی پھر تمہاری کیا ہوتی ہے. یہ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہے کہ جب ہم قناعت پر بھی جاتے ہیں تو ہم ایک اور مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. اب آپ کو اور ہمیں خود طے کرنا ہے کہ آپ کی میری قناعت کیا ہونی چاہیے. وہ جو کامیاب انسان ہیں ان کی کامیابی کا ایک راز یہ ہے, یہ کبھی دنیا کو دنیا کی حیثیت میں نہیں دیکھتے, یہ ہمیشہ دنیا کو آخرت کی حیثیت میں دیکھتے ہیں. اس خاطر کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. اور اگر ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے اپنے زمانے کے حجت کے ساتھ چلنے والے امتحان میں, تو ہمیں بھی یہی کرنا پڑے گا. پچھلے تمام لوگوں کی جو امتحان گزرے اور ان کے نتائج ہوئے وہ میرے اور آپ کے سامنے واضح ہیں. یہ عمر ابن سعد کیوں مارا گیا ہے؟ اصولی طور پر آگاہ انسان ہے, اصولی طور پر پہچاننے والا انسان ہے. سید الشہدا کو جانتا ہے, خاندان سید الشہدا کو بھی جانتا ہے.